نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. یہ سورہ منافقین ہے. 28 پارے میں سورہ جمعہ کے بعد اور سورہ تغابن سے قبل وارد ہوئی ہے. 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی کل 11 آیات ہیں. اس کا ایک رواں اور بعد محاورہ ترجمہ یہ ہوگا. اے نبی، جب آئے آپ کے پاس منافق اور انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی پتیوں کو ڈھال بنا لیا، پتے رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے. یقیناً بہت برا ہے وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا. ایک چھاپ لگا دی گئی، مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، تو اب وہ تفکر سے ہاری ہو چکے. اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی جسامت اور ان کی تنی مندی سے آپ متاثر ہوتے ہیں. اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں. ان کی مثال ان سوکھی لکڑیوں کی سی ہے جنہیں سہارے سے کھڑا کر دیا گیا ہے. ہر دھمکی کو وہ اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں, وہی دشمن ہے, بس ان سے بچیے. اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے, کہاں سے نکلے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آئے تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ رکے رہ جاتے ہیں استقبال کی بنیاد پر, گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے. ان کے حق میں بالکل برابر ہے, آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہر جو دل کو معاف فرمانے والا نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے آس پاس ہے, یہاں تک کہ وہ بھیڑ منتقل ہو جائے. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہے, لیکن منافقین کو اس کا فہم حاصل نہیں. کہتے ہیں اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو ہم میں سے 22 لوگ لازماً نکال باہر کریں گے کمزوروں کو. حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن منافق اس کا علم نہیں رکھتے. اے ایمان والے, نہ غافل کر پائے تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. اور جو کوئی اس کا اختتام کرے گا تو وہی ہے کہ جو ستارے میں رہنے والے. اور خرچ کر دو اور کھپا دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہو. اور پھر وہ کرے اور اب میرے تو نہ تو مؤخر کر دے میرے اس وقت معین کو تھوڑے سے وقت کے لیے, تو میں صدقہ کروں اور میں نیک کاموں میں سے ہو جاؤں. اور فرض بھی اثر نہ کرے گا اللہ کسی بھی لفظ کے لیے جبکہ اس کا لفظ معین, جبکہ اس کی عدل عام کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے بھی لیکن کر رہے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے, یہ مختصر سیرت ہے. نفاق کے موضوع پر انتہائی جانے اور اب جبکہ ہم اس کی آیات مبارکہ کا سلسلے وار نکالا شروع کر رہے ہیں, تو دو باتیں نفاق کے بارے میں سنجیدہ عرض کی جا چکی ہیں. ان شاء اللہ العزیز اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ بہت آسانی سے اپنے مطالب اور اپنے مفاہیم کے اعتبار سے پھر کی چل جائے. فرمایا اذا جاءت المنافقون, اے نبی جب آئے آپ کے پاس منافق. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کہ نفاق کا ذکر بہت مکی سورتوں میں بھی موجود ہے, چنانچہ ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ اگلا درس ہے سورہ عنکبوت کا, اس میں یہ بات سامنے آئے گی. لیکن نفاق نے ایک باقاعدہ ادارے کی شکل اختیار کی ہے, مدنی دور. لیکن اس میں بھی جیسا کیا کیا جا چکا ہے, ایک روگ تھا, ایک بیماری تھی جس میں بڑھ کر تدریجن پھر نفاق کی معین شکل اختیار کی. چنانچہ ہمیں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ مدنی صورتوں میں سے اولین صورتوں میں اس روز کی تو رسائی نہیں کی گئی ہے, بیماری کا ذکر موجود ہے لیکن لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا, کسی کو تعین کے ساتھ منافق قرار نہیں دیا گیا. چنانچہ سورہ بقرہ میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک روگ ایک بیماری تھی, اللہ نے ان کی بیماری سے بڑھا دیا. لیکن پوری سورہ بقرہ میں کہیں لفظ نفاق یا منافقت یا منافق موجود نہیں. لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا پھر یہ مرض پوری طرح نمایاں کے سامنے آیا. آغاز میں حکمت تربیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ان کو بالکل ننگا نہ کیا جائے, علامات بیان کر دی جائے, حالانکہ جن کے دلوں میں ابھی یہ روگ ابتدائی درجے میں ہو اگر وہ متنبہ ہو جائے اور اصلاح کر آبادہ ہو تو اس میں انہیں کوئی حجاب محسوس نہ ہو. لیکن بہرحال ایک وقت آیا ہے کہ پھر یہ اصطلاح کھل کر استعمال ہوئی. یہ سورہ مبارکہ تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے دوران یا اس کے فوراً بعد نازل ہوئی. اگر کوئی اس غزوے کا ابجیکٹ بنانا معین کرنا کچھ مشکل ہے, اس میں کچھ اختلافات ہیں, کام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بدلی دور کا تقریباً وقت ہے, درمیانی دور ہے. اس میں یہ غزوہ پیش آیا اور بعض معین واقعات ایسے سامنے آئے کہ جن کے پس منظر میں جب یہ حالات نازل ہوئی تو انہوں نے نفاق کے موضوع پر ایک نہایت جامع مضمون کی حیثیت اختیار کر لیا. تو فرمایا کہ جب وہ منافق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ تو بہت قابل توجہ ہے. اس لیے کہ نفاق کے بارے میں ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے, وہ نفاق جو دور نبوی میں نبوی دور میں جس کا ظہور ہوا ہے تو اس کا آغاز در حقیقت یہود کی جانب سے ہوا اور مسلمانوں میں سے بھی اور سرگر کے قبیلوں کے وہ لوگ جن کے حلیفانہ تعلقات تھے یہود کے مختلف قبائل تھے, ان کی دوستیاں تھیں, ان کے سماجی روابط تھے, اتنا بیٹھنا تھا. تو وہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے یہود اور ایسے حضرت کے ان لوگوں کا, یہ در حقیقت وہ جگہ تھی کہ جہاں نفاق کا پودا پروان کہا فلا پھولا برگ باقی. اب یہود کے بارے میں ایک بات جان لینی چاہیے کہ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھا تو اگر سے ان کے علماء قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ خوب پہچان گئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں. یا رسول ہی سنا یا رسول ابناہم, وہ تو منتظر تھے, نبی آخر گواہ کی کہ سنگیریاں ان کے ہاں موجود تھی. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ایسے سنگت کے لوگوں کو جب کبھی ان کے مہاپل گھوڑا ہو جایا کرتا تھا اور انہیں ڈرنا کرتا تھا تو یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ اس وقت تم ہمیں جس طرح چارے دبا لے, لیکن نبی معروف کا وقت قریب ہے, اس کی دہشت کا, جب ہم اس کے ساتھ لے کر تم سے لڑیں گے تو تم ہم پر غالب نہ آ سکے. اس وجہ سے پہچان تو انہوں نے لیا, لیکن ایک نقلی اور قومی تعصب ان کے پاؤں میں گیڑیاں بن کر پڑ گیا. یہ بڑی اسماعیل میں کیسے ضرور ہو گیا نبوت تعلیم آخری اور تعلیم نبوت کا یہ تعصب ہے کہ جو ان کی کی سب سے بڑی رکاوٹ آئی. بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدینہ منورہ میں حضور کے تمکن میں غلبہ عطا فرمایا اس کے آگے وہ بے بستی ہو کر رہے, ان کے بعد لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں بھی مسلمان تسلیم کیا جائے. اس لیے کہ جن باتوں کی دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے دو باتیں یہ ہیں کہ جن سے ہم پہلے ہی استعمال کریں, وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, ہم توحید کے پہلے سے علم بڑھ رہے ہیں, وہ آخرت کی خبر دے رہے ہیں, آخرت کے ماننے والے. پھر یہ کہ تیسری بنیادی ہے نبوت و رسالت, اس میں بھی بنیادی اختلاف نہیں ہے, ہم نبوت کے پائی ہم رسالت کے پائی. خود محمد یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے, عیسیٰ اللہ کے رسول تھے, اور تمام انبیاء جو ان کے مابین آئے بنی اسرائیل تھے ان کی صداقت کے لیے موسم تھے, اور ہمارے اور ان کے مابین جھگڑا صرف ان کی نبوت کا ہے. یہ سارے معاملات میں ہمارے اور ان کے مابین اختلاف رکھے, سوائے اس سے کہ ہم ان کی رسالت کو پائیے. سورہ کے سورہ بقرہ میں جہاں وہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں. وہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود اور منافقین وہ دونوں کا راستہ تھا. اس میں در حقیقت یہود کا جو موقف بھی ہے جس کی ترجمانی ہو گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ماننے والے ہیں یعنی حقیقت سے ماننے والے ہیں. اور جھگڑا صرف رہ جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا. تو چلیے اگر اتنی سی بات کر دی جائے تب بھی ہمیں مسلمان مانیں اور ہمارا وہ شیکت قبول کریں, تسلیم کریں کہ ہم بھی مسلمان. یہی معاملہ تھا کہ جب یہود کے زیر اثر اور اثر حضرت کے کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی در حقیقت اسی طرح کا موقف اختیار کیا. اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اطاعت اور مطابق اختیار نہ بھی کریں تب بھی آخر ہمارے ایمان میں کچھ سمجھا تو نہیں ہوتا. لیکن پھر جب کوئی ایسا واقعہ آتا تھا کہ ان کو سرگرش کی جاتی تھی اور انہیں کوئی وضاحت پیش کرنی پڑتی تھی, کوئی اپالوجی, کوئی معذرت, تو اس میں بہرحال ان کی طرف سے اپنے ایمان کے ادارہ حال کے لیے جو سب سے زیادہ پرزور بات کہی جاتی تھی وہ یہی کہ ہم آپ کے رسول مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں ایمانیات میں سے صرف ایمان جو رسالت کا ذکر ہے کہ وہاں جہاں پر منافقین اور خالی نقصد اللہ تعالی رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقریب کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اس کے بعد بڑے ہی لطیف پڑھائے میں تعریف کا رنگ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم اللہ تعالیٰ رسول, اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں؟ اللہ کو خود معلوم ہے آپ اس کے رسول ہیں. گویا کہ جو بات ان کی زبان سے نکل گئی ہے وہ مقدر غلط نہیں ہے, لیکن واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. یہ بات ہے کہ بات جو کہی جا رہی ہے سچی ہے لیکن کہنے والا جھوٹا ہے. کلمہ کے حق اریدا به الباطل, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہنے والا بات صحیح کر رہا ہوتا ہے, سچی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اپنے خود کے باطل کی وجہ سے, اس کے اپنے خود کے باطل اور فساد باطل کے لحاظ سے وہ در حقیقت جھوٹا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا یہاں لفظ کچھ جو ہے یہ نوٹ کر لینا چاہیے, پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ کچھ ہے در حقیقت یہ پاپ کا نقصان ہے. تو پہلی ہی آیت میں اس کی نشاندہی ہو گئی. جیسے کہ قرار کیا گیا تھا کہ ابتدا میں تو یہ کچھ سادہ سا جھوٹ ہوتا ہے, لیکن آگے بڑھ کر دوسرے مرحلے میں جب یہ مرض داخل ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ جھوٹی قسموں کی شکل استعمال کرتا ہے. خدا کے دوسری آیت میں دیکھیے قسموں کا ذکر آ گیا, اس کا کبھی اعمال ہی دل نہ کرنا. یمین دہنے ہاتھ کو بھی کہتے ہیں, اور کیونکہ قسم کھاتے ہوئے کوئی قول و قرار کرتے ہوئے باندھا ہاتھ کو کھانے کی ایک قدیم زمانے سے رعایت چلی آ رہی ہے, لہذا قسم کو بھی یمین سے تعبیر کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا, کہیں آپ ان سے پرست کیجیے, مدت کیجیے, ان کو کہیں بھی کسی معاملے میں اپنے موقف کی وضاحت کرنی پڑے تو فوراً قسموں کو اپنی ڈھال کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں. خدا کی قسم ہے, اللہ گواہ ہے, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, صد یا صد عربی زبان میں لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے. وہ خود بھی رک گئے اللہ کے راستے سے اور دوسرے کو بھی روکنے کا سبب بن گئے. کیا بات ہے کہ ہر فرد اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دوسرے کے لیے نمونہ بنتا ہے, یا قوم کی تصویر پر ترغیب کا سبب بنے گا, اور یا سر کے لیے دوسرے کے لیے راستہ کھولے گا, نمونہ بنے گا. یہ خود بھی رکے اللہ کی راہ سے اور یہ دوسرے کو بھی روکنے کا سبب بن گئے. ان لہن سا نا پانی یا نلون, واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا. آسبت کے اعتبار سے, انجام کار کے اعتبار سے دنیا میں تو صاحب کی وقتی طور پر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے تحفظ جان و مال اپنے فرض عمل کی بدولت حاصل کر لیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجام کار کے اعتبار سے بہت ہی غلط فرض عمل ہے جو انہوں نے کیا. یہاں سبیل اللہ کے الفاظ کتاب عبارتہ میں نوٹ کر لیے جائیں, یہ گویا کے نشاندہی کر رہے ہیں کہ نفاق کا اصل سبب اعراض عن سبیل اللہ, اعراض عن الجہاد فی سبیل اللہ. منافقین نمازیں پڑھنے کو تیار تھے, عبداللہ ابن ابی کا قول آتا ہے کہ ہم نے زکاتیں بھی دی ہیں, لیکن یہ کہ یہ جان و مال کا کھٹانا ہر وقت کا ایک تقاضا, ہر وقت کا ایک مطالبہ, لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کے دین پر خود قتل مرانا آ گیا ہے, جانے اور مال کھینچ کر یہ وہ چیز تھی کہ جو ان کے قدم قدم پر روکتی. یہی وہ سبب ہے کہ جس پر در حقیقت نفاق کا یہ پورا قصد, یہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر نفاق کا یہ پورا قصد شامل ہوتا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. اب یہاں نفاق کی ایک اصل حقیقت کا ذکر آ رہا ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ نفاق کی ایک قسم وہ بھی تھی, یقیناً تھی, کہ انسان اسلام کا لبادہ ہی ایسا تھا, دھوکے کے تحت, فریب کے تحت, ایمان کی کبھی کوئی رمق انہیں نصیب ہوتی ہی نہیں. لیکن یہ جو نفاق ہے بھائی اور مار, اس کی جو اصل نوعیت تھی وہ یہاں واضح ہو رہی ہے. جہانے کا بے انہیں آمنی, یہ اس لیے ہوا کہ وہ ایمان لائے, سن نہ کر پھر انہوں نے کسی کی روی سے تیار کیا. یہ کفر اب نوٹ کیجیے کہ یہ کفر قانونی نہیں ہے. اگر تو کوئی سے ایمان لانے کے بعد حلالیہ کافر ہو جائے تو وہ مرتد قرار پائے گا. منافق مرتد نہیں تھے, وہ جو اسلام کی سوچ میں, وہ جو اسلام کی سکے میں, قانونی اسلام کے دائرے میں موجود رہے تو معلوم ہوا کہ یہاں یہ لفظ کفر, کفر حقیقی کے معنی گیا ہے. جو آپ جیسے ایک ایمان ہے ایمان قانونی اور ایک ایمان ہے ایمان حقیقی, اسی طرح ایک کفر ہے کفر قانونی حلالیہ کفر, اور ایک ہے کفر حقیقی. اس کفر حقیقی کو اپنے ذہن میں مساوی قرار دے لیجیے, اس کے مابین ایک نسبت تعلق تساوی کی قائم کر لیجیے کہ وہ کفر حقیقی ہی بھی خاص ہے. زیادہ انہم آمنوا ثم کفروا. اب یہاں پر یہ بات اور نوٹ کرنے کی ہے, یہاں کی جو خلاصہ ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ سارے مضامین یہاں سمو دیے گئے ہیں, لیکن اس آئے نظارے کا کی ایک طرح پورا مثال ہماری تھی, اس کو مثال بخود ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ پورا پروسیس ایک دم نہیں ہو جاتا, لکبار بھی نہیں ہو جاتا. یہ فیصلے انسان اچانک اور ایک ہی مرتبہ نہیں کر لیتا, بلکہ اس میں بہت کچھ آگے پیچھے, کچھ کبھی آگے بڑھ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے, پھر کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے پھر دو قدم پیچھے ہٹ گیا ہے. اس طرح کی کیفیت دیر تک رہتی ہے, کہاں ہے کہ پھر وہ مرد راسخ ہو جائے, دل میں جم جائے. سنا کے سورہ نساء میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر وہ کفر میں بچتے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو بچنے والا بری ہے اور نہ ہی انہیں راہ یاد کرنے والا ہے. اور نبی ایسے منافقوں کو آپ بشارت سنا دیجیے کہ ان کے لیے بڑا دردناک ہوتا ہے. یہ ہے انسان کے باطن کی کیفیت کا نقشہ, کچھ آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا, کچھ حالات بہتر ہوئے آسانی ہوئی تو آگے سرگرمی کے ساتھ کچھ دیر سرمی تھی, لیکن پھر کہیں مشکل مرحلہ آ گیا جس کی تنصیل سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع تھی. اس تنصیل کے حوالے سے اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے ایمان کے راستے میں, ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے میں کچھ بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں, پھر وہ ہمت جواب دیتی ہے, پھر وہ جان اور مال کے کھپانے کے تقاضے جو ہیں وہ بڑے بڑے اور بڑے سفر نظر آنے لگتے ہیں. پھر انسان بات کرتا ہے, پھر ہمت کرتا ہے, پھر بات کرتا ہے, اور یہ پروسیس جاری رہتا ہے. کہاں کہ انسان اس تقریباً بیٹھ رہتا ہے, یہ اس کا بیٹھ رہنا ہے جس کو یہاں فرمایا سطح دیا اللہ کو لوگ ہی سمجھ میں آ جاتا ہوں. تو ان کے دلوں پر محنت ہو گئی, یہ طبع قلوب اور ختم قلوب مفہوم اور معنی اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہے. سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کھلے کھلے کافروں کے ذکر کے ذمن میں آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. یہاں منافقین کے ذمن میں آیا ہے فتوبع علی قلوبہم, پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی فہم لا یفقہون, تو اب وہ سہم سے عاری ہو چکے ہیں. جس سے وہاں تعبیر کیا گیا کہ سم من جسم عمدن فہم لا یفقہون, اندھے اور بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں. ان کی صلاحیتیں بظاہر موجود ہیں, بصارت ہے, سماعت ہے, لیکن وہ بصارت حقیقی سے کہیں بخش ہو چکے, سماعت حقیقی سے محروم ہو چکے. اب ان کے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں. اس کو یہاں تعبیر فرمایا فتوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. پھر دین میں رکھیے کہ یہ سارا معاملہ قلب کی دنیا کا ہے, اندر کا ہے, باہر میں مسلمان ہی ہے, پہلے بھی مسلمان تھا, اب بھی مسلمان ہے. عبداللہ ابن ابی کو بھی آخری وقت تک مسلمان مانا گیا. رئیس المنافقین سب سے بڑا منافق, منافقوں کا سردار, لیکن یہاں وہ ایمان اور اسلام کے مابین فرق, یا اسلام قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کے بارے میں فرق, جو اس سے پہلے یہ سبھی مواقعے پر اس منتخب نصاب کے درس کے دوران جس پر بحث ہوتی رہی ہے اس کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجیے. اس لیے کہ یہ بڑی اہم بحث ہے, بہت اہم موضوع ہے. اس پر دین کے نظام کو سمجھنے کا بہت حد تک دار و مدار ہے. ایک قانونی ایمان ہے جس کے لیے مترادف وقت اسلام ہے, ایک حقیقی ایمان ہے جو یقین قلبی سے عبارت ہے. اس کے اعتبار سے جب انسان صحیح بخش ہو جائے, جب اس ایمان سے محروم ہو جائے, تو یہ اپنے خاص کی کیفیت ہے. اگر کوئی منافق کوئی لیگل اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے, اس کو قانونی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے, یہ کوئی لیگل کیٹیگری نہیں ہے. قانونی اعتبار سے تو مسلم اور کافر, لیکن یہ کہ مسلم کی اندرونی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں. وہ مثبت طور پر مومن بھی ہو سکتا ہے, وہ منفی طور پر منافق بھی ہو سکتا ہے, اور ان دونوں کے بین بینس میں کیفیت ہے. منزلہ تم بین منزلہ بین, کہ ایک زیرو ویلیو ہو, کہ نہ مثبت طور پر ایمان متحقق ہو, نہ منفی طور پر نفاق ہو, بلکہ ایک خلا کی کیفیت ہو, جس کا ذکر ہم اس سے پہلے سورہ حجرات میں دیکھ چکے. کہ ان حقائق کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں مستاجر کر لینا اور تازہ کر لینا مفید ہے. سورہ منافقین کی ان تین آیات کے بعد اب جو آیات پہلے رکوع کی بقیہ وارد ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس تاریخی پس منظر کے پہلے ذہن میں مستاجر کر لینا مفید ہوگا. حقیقت نصاب پر رسیدی ہو چکی, لیکن یہ کہ اس نصاب سے انسان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے, جس کو اس سے کبھی تعبیر کیا گیا تھا ٹی وی کی چھ نفاق کا وہ مرتبہ جہاں پہنچ کر کے اہل ایمان کے لیے بغض اور عداوت اور ان کی دشمنی دل میں بھر کر جاتی ہے منافق سے. اس سلسلے میں ایک متعین واقعہ جیسا جب کیا گیا غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر ہوا. حضور آپ کے ساتھ اہل ایمان بنی مصطلق پر حملہ آور ہوئے, منافقین کے ساتھ تھے, عبداللہ ابن ابی بھی تھا اپنی جمعیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس کے بعد ابھی مروسی کے کنویں پر قیام تھا کہ وہیں دو مسلمانوں کا ہاتھ اپنے جگڑا ہو گیا. ایک حضرت جاگ جاگ تھے جو حضرت عمر کے ملازم تھے, ان کے گھوڑے وغیرہ کو سنبھالتے تھے, اور دوسرا ایک شخص تھا کہ جو انصار کا حلیف تھا. معمولی کا جھگڑا ہوا, حضرت جاگا نے کئی جذبات میں آ کر اس کو کبھی ایک بات رسید کر دی. اس پر جو اندازہ ہوا یہ چیز ایسی تھی کہ توڑ مچ گیا اور پرانی اقلیتوں کو آواز دی گئی, دبایا گیا. ہوتے ہوتے یہ معاملہ مہاجرین اور انصار کے مابین جھگڑے کی خبر کیا گیا. پھر اس اطلاع ہو یا تشریف لائے, سمجھایا بجایا, معاملہ رکھا بتا ہو گیا. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے اس کے بعد سے میں گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ لوگ عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے کہ کیا ہوا ہے, ان لوگوں کی اب اتنی ہمت ملی. عبداللہ ابن ابی کو تو یہ سمجھئے کہ اللہ نے ایک موقع دیا اس کے خود سے باتوں کے اظہار کے لیے, ایک بڑا مناسب موقع نکلا ہے. اس نے لوگوں کو سب کچھ کہا کہ آج مجھ سے کیا کہتے ہیں, یہ تم لوگوں کا کیا بھرا, تم لوگوں نے انہیں کھلایا اور کھلایا, یہ مٹے پٹے مہاجرین آئے تھے, ان کے پاس کوئی ٹھکانا نہ تھا, تم نے انہیں جگہ دی, تم نے انہیں پناہ دی, تم نے ان کا خرچ کیا، خرچ کیا، انفاق کیا، اب ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جو لکھا تمہارے سامنے ہے اب وہ دیکھ رہا ہے. بڑے سکون الفاظ اس نے استعمال کیے عربی کی کہاوت ہے تمین کل بس جا کے لگ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو کسی روز میں تمہیں خود تم ہی کو پالے گا. تو یہ ہمارے ساتھ یاد لگ رہا ہے اور خدا کی قسم اگر تم لوگ ہاتھ کھینچ لو روک لو ان پر خرچ نہ کرو یہ سب چلتے چلتے نظر آئیں گے. یہ کھانے پینے کو ملتا ہے آرام اور آسائش ہے اس لیے یہ سارا معاملہ ہے یہ ساری چورا چوری ہے یہ ایمان اور جہاد اور اسلام. اور واقعہ یہ ہے کہ فیصلہ کر لو کہ ہم جب بھی مدینے پر سے تو ہم بالکل متفق رائے ہو کر یہ طے کر لیں کہ جو جائز عزت ہے تو وہاں کے قدیم باشندے ہیں جب یہ اطلاع استعمال کیجیے جو سنگ اور جسائل ہیں جو ان کو نکال باہر کرے یہ لوگ جو بڑے کمزور ان کی کوئی حیثیت نہیں اب ان کو وہاں سے رخصت کر دیا. اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی. یہ بات ظاہر ہو رہی تھی حضرت زید بن ارقم وہ بڑے نوجوان کم عمر صحابہ میں سے ہیں وہ کہیں موجود تھے. انہوں نے جا کے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. حضور نے اگر گرا بھی تھی ہو سکتا ہے تم نے غلط سنا رہے لیکن یہ کہ جس طرح بھی ہوا وہ ان کا جو بیان ہے وہ سکتا سے سکتا پر ہوتا چلا گیا. اس طرح آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا وہ سات قسم کھا گیا کہ میں نے ایسی بات صحیح نہیں بالکل جھوٹ ہے غلط ہے اس طرح ہے. اب وہ جو بیچارے کم سن صحابی لائے گا حضرت زید بن ارقم سے ان کی پوزیشن بڑی افضل ہوئی کہ اب ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اتنا بڑا سردار رئیس حضرت اس کے مقابلے میں ان کی بات کون سنے. وہ معتبر ہے اس کی حیثیت ہے وہ جمیلیت والا ہے وہ صاحب ثروت و دولت ہے تو اس طرح ان کی بڑی ہی پوزیشن خراب ہوئی. اس پر یہ آیات نازل ہوئی ان نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نیک دل اور مخلص مسلمان کی تصدیق لی کہ اس کی برات ہو جائے جو دوت اس پر طے کر دیا گیا ہے اس سے اسے اسے ایک طرح سے بریت حاصل ہو جائے اور پھر یہ بھی کہ اصل حقیقت پورے طریقے پر مسلمانوں کے سامنے آ جائے اس پس منظر میں یہ حیات نازل ہوئی. اس سے اندازہ یہ ہوگا اس پورے سلسلہ کلام میں ہمیں اپنے اس اصل مضمون کے اعتبار سے جہاں اسے پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہلاکت ہوگی یہ ہے انجام یہ مرض جو ابتدا میں صرف ایک تقدیر ایک کم ہمتی مال جان کے تحفظ کا خیال ایثار اور قربانی سے بچاؤ اس میں کوتاہی ہو گئی آغاز میں تسلیم بھی کر لیا تو کوتاہی ہو گئی غلطی ہو گئی معافی مانگ لی اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی لیکن پھر یہ آگے بڑھا جھوٹی سپنے تک پہنچا اور حاصل خار اس کی منزل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دشمنی عداوت اہل ایمان صادق ایمان لوگوں کی تو بغض اور دشمنی جو ہے وہ دلوں میں بھر کر جاتی ہے اور یہ گویا کہ اس مرض کی وہ آخری سوچ ہے کہ جس کے بعد دلوں پر مہر ہو جاتی ہے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے تو یہاں سے واپسی کا کوئی فرمایا نہ ادار ہے کہیں سے جو میرے پاس سامنے ہے اور نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کا تنوع پوش آپ کو بڑا بھلا لگتا ہے. یہ بات وہ ہے کہ جو سورہ سعدہ میں بھی بڑے نہیں انہیں الفاظ میں آئی ہے ظاہر ہے کہ دنیا بھار ہے دنیا سرخت ہے جن کے لیے بس ساری محنت اور جد و جہد کا ہدف اور مقصود دنیا ہی ہے. ان کے پاس مال و دولت بھی ہوگی ان کی حیثیت بھی ہوگی انہیں ایک وجاہت بھی حاصل ہوگی وہ جس مجلس میں بیٹھے ہوں گے وہ قبر نظر آئیں گے تو اس کا ایک نقشہ ہے جو یہاں سے کہا گیا کہ نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے فن و قامت ان کے فن و سوچ سے آپ متاثر ہوتے ہیں کئی یقینی قصبہ جو قوم اور جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو بہرحال ان کی حیثیت کے موافق آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بڑے غور سے ان کی بات سنتے ہیں کہ ہم نہ آپ ان کے اس ظاہری فن و سوچ پر نہ جائیے انسان کی مانوی شخصیت ہوتی ہے وہ اس کی قوت ارادی ہے وہ اس کا عزم ہے وہ اس کی صورت کردار کی قوت ہے دبلا پتلا ہے لطیف الجسم ہو ابو بکر صدیق جیسا لطیف القلب ہو حضرت ابو بکر صدیق کے معنی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن اندر اگر ایک عقیدت ہے ہمت ہے ارادہ ہے ایک فیصلہ کن بلبلہ موجود ہے تو وہ ہے اصل میں قابل قلب وہ ہے جو تاریخ کے دھارے پر گوڑا کرتے ہیں وہ ہے کہ جن سے نئے انسانی کی یا مختلف معاشروں یا قوموں کی تقدیریں بدلتی تو آپ اس مانوی شخصیت کا مبارک ہوں, اس ظاہری فن و پیش سے یا ان کی ظاہری مال و دولت, ان کی ظاہری حیثیت و وجاہت اس سے متاثر کرے. کام نہیں خوشی مسلم ادا بہت ساری تبدیلی ہے. جیسے سوکھی بکریاں ہیں بڑی بڑی موٹے موٹے بچے ہیں ان کے, ایک تو درخت ہے تو جو اپنے بل پر خود کھڑا ہے, اور ایک یہ ہے چاہے کتنا ہی وہ موٹا بچہ ہے لکڑی کا, لیکن یہ تو سوکھ چکا ہے اور زمین سے وہ غذا نہیں لے رہا, اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے, کہیں اس کو لگا کر سہ کر بھی دکھا رہے گا. ان کی حیثیت اس سے ظاہر نہیں, کام نہ ہو خوشے میں نکل نہ بس, یہ ان لکڑیوں سوکھی لکڑیوں کے معلوم ہے کہ جنہیں سہاروں سے کھڑا کر دیا گیا. یہ ان کی ایک باطنی شخصیت میں جو جسمی کمزوری اور جوش نکمت ہے اس کی تعبیر فرمائی, تو جب بھی کوئی چیخ ہوتی ہے, کوئی بلند آواز ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سامت ہماری آ گئی. اندر ہی اندر برتتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. پورا قیامت کی سارا کسی دیر میں لائیے کہ بل انسان والا مت ہی بچی رہے, انہیں تو معلوم ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری حکمت کیا ہے. قرآن میں اگر کوئی غریب آتی ہے تو بھی ان کی جان پر بن جاتی ہے, انہیں معلوم ہے, ان کا ضمیر متنبع کر دیتا ہے کہ یہ ہے انجام جس کو تم دیکھا ہے. اور سہرا سے اشارہ کر دیا گیا اگر کہیں کوئی خطرہ ہے, کسی طرف سے کوئی آواز آئی, کوئی مچھر آنا چاہتا ہے, کوئی خطرہ ہے, تو اس وقت یہ سمجھتے ہیں ان کی وہ جانیں جو ہے لرز میں لگتی ہیں. یکسبون کل نصیحت علیہ, یہ جانتے ہیں کہ صرف ہماری کوئی قیامت آئی اور یہ لرز میں ڈرنے لگتے ہیں. ہمیں عدو یہ کر کرتے ہیں, یہی ہے اصل دشمن ہے, نبی ان کو پہچانی ہے اور ان کی ریشا بنائیوں سے بچنے کی کوشش کی. یہ جو مارے آسین ہے, آسین کا ساتھ اس کا بل جو ہے بہت خطرناک ہے, لہٰذا آپ بھی پورے طور پر چوکس رہے, چوکنے رہے, محتاط رہے, ان کے طرز عمل کو غور کریں اور دیکھتے رہے کہ ان کی کوئی ثابت بات کامیاب نہ ہونے پائے. ہم العدو جو تقدر ہوں اللہ یہ سکون, اللہ انہیں ہلاک کرے. اس کے بعد یہ فرمایا اللہ یہ سکون, اس میں ایک حسرت بھی ہے, یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں, کہاں پہنچے, کہاں تک رسائی ہوئی. اس بچی کا تصور کرے کہ محمد کے دامن سے وابستہ ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اللہ آمنو, یہ بدبخت کہاں تک پہنچ کر واپس جا رہے ہیں, یہ کس خوشبختی, کس شہادت, کس رشت, کس فوج و فلاح کی منزل سے قریب پہنچ کر اب محرومی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں. اللہ یہ سکون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ کھا لو, معافی چاہو, غلطی کا اقرار کر لو, اعتراف کر لو, وہ چیز سے جو اس برس کے آغاز میں تو ہوتی تھی, اب معاملہ جو ہے بڑھ چکا ہے, وہ برس تیسری اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. لہٰذا بجائے اس سے کہ اہل ایمان کے یہ کہنے سے کہ غلطی ہو گئی ہے, چلو حضور کی خدمت میں چلو, اپنی غلطی کا اعتراف کر لو, جب تک خود لکم رسول اللہ, اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرے, اللہ سے معافی کرے, تمہاری یہ خطا پھٹ بھی جائے. لگ جائے رہی کہ نتیجہ ان کا نکلتا ہے. اب وہ اندر جو خود پیدا ہو چکا ہے, نفاق کا پیدا جو پوری طرح برگ باہر لا چکا ہے, ان کی پوری شخصیت پر آکاش میں ان کی طرح کھا چکا ہے, اس کا ظہور ان کے طرز عمل میں ہوتا ہے, اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ رکے رہ جاتے ہیں یا پھر دو قدم ان کے گویا کے شکل دیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر غریب و غلطی کا اعتراف اور استغفار کی برخاست کرنے سے گویا کہ کوئی چیز ان کے قدموں کو روکے ہوئے ہیں. وہی مستقبرون, اور یہ ہے ان کا بات ہے, استقبار ہے, گھمن ہے, غرور ہے, تکبر. یہ ہے در حقیقت وہ انجام, وہ محرومی کہ جس کا نقشہ یہاں بھی سوچا گیا ہے, اس سے بھی زیادہ ستر ساز میں یہ مضمون پورا پیدا میں دوبارہ دہرایا گیا. بڑا بڑا ان کے حق میں نبی, آپ ان کے لیے استغفار کرے کر نہ کریں, اللہ ان کو سب کچھ معاف نہیں کرنا. پورا پیدا میں الفاظ آئیں گے ان تک تک کہ نہیں کبھی میں مرنا کل نہیں اکثر. اگر آپ سے پر سما بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے بچے والے ہیں. اور یہاں فرائن علیہم سے ایک مصادرہ تھا, جیسے کہ ابھی کیا گیا تھا ختم اللہ علیہ تین دن, جو کھلے کھلے کافر, جو کفر کی آخری حدوں کو پہنچ چکے, جو اڑ چکے اپنے کفر پر, وہاں بھی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے آخر میں الفاظ آتے ہیں فرائن علیہم اہم ذرکہم ہم لم تنزرہم لازم, ان کے حق میں بالکل برابر ہو چکا ہے, آپ انہیں انکار فرمائے, آپ انہیں خبردار فرمائے, خبر نہ فرمائے, اب یہ ایمان لانے والے ہیں. کوئی بات یہ ہے کہ سوا علیہم اکثر کا لہو علم تک لہو میں یب کر باہ لہو, اور فائدہ کے لیے دوڑا دیا گیا. تو اس سے پہلے سورہ سب میں بھی آیا ہے, سورہ جمع میں بھی آیا ہے, ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو کامیاب نہیں کرتا. یہ اس کی سنت, اس کے طریقے, اس کے قانون اور ضابطے کے خلاف ہے. زبردستی ہدایت دینی ہو تو پھر کیا رہے گا کہ جو ہدایت سے محروم رہے, تو ابو جہل اور ابو لہب بھی اس ہدایت سے محروم نہ رہتے. ہدایت انہیں کو دیتا ہے اللہ جو ہدایت کی دیا ہے, ہدایت کے تعلیم ہے, یہ ہدایت اختیار کرنا چاہیے. زبردستی ہدایت دینا یہ اللہ کا طریقہ نہیں. اس کے بعد کی دو آیات میں جو ان کا قول اس موقع پر عبداللہ بن ابی کا جو قول ہے اس کو نقل کیا گیا, ہم الذین یقولون, وہی ہے جو کرتے ہیں. یعنی یہاں گویا کہ تصدیق ہو گئی حضرت زید بن ارقم کی کہ یہ بات انہوں نے غلط نہیں کہی, یہ ہے وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفقوا, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفقوا, وہی ہے جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو, یہ تمہارے چندے ہیں, تمہارے پیسے ہیں, تمہارا انصاف ہے, تمہارے صدقات ہیں جس پر یہ پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, یہ ساری ہما ہمی اور یہ ساری چورا چوری برفاتی پر اس کی بنیاد پر تم ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے, یہ بھیڑ چھٹ جائے گی, یہ ہجوم منتقل ہو جائے گا. فرمایا اللہ سزا ان سماوات اللہ, حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے, لیکن یہ کہ ان منافقین کو کون سمجھا, ولیکن المنافقین لا یفقهون, اسی کی نفی کر دی گئی تھی کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. وہ تفقہ جو ہے وہی تو اب ان سے سلب ہو چکی ہے, وہ سمجھ, وہ حقائق, حقائق کا ادراک اور شعور, اسی سے تو یہ محروم ہو گئے. فرمایا انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوٹ گئے سفا مدینے, اگر پہنچنا ہو گیا ان کے سفر میں تھے ابھی, لہٰذا اب اگر مدینے ہم پہنچ گئے تو طے کر لو, میں یہ خرید الحاظ من الحضل, عزت والے, سنگت دسائل, مدینے کے رہنے والے, یہاں کے اصل باشندے, خاص اور حضرت مالکان دیش, وہ طے کر لو کہ اب ان زمینوں کو, ان بے وقت لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے نکال باہر کیا جائے گا. فرمایا وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. حالانکہ عزت کل کی کل اللہ کے لیے, ہل عزت یا الاسلام حسب اور استبراء کا مفہوم ادا کر رہا ہے, عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن ان منافقین کو اس کا علم حاصل نہیں. یہاں پہلا رکو ختم ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں گویا کہ مرض نفاق, اس کی علامات, اس کا نقطۂ آغاز, اس کا سبب, اس کے مختلف مراتب و مدارک, اس کی ہلاکت سے بھی, یہ تمام چیزیں جو بہت عام ہیں. اب ایک بڑی عجیب تفصیل ہے, دوسرے رکو کی تین آیات میں جس طرح سے ہوتا ہے طب میں ایک مرض کے علاج کی دو شخصیں, ایک پریونٹیو ہے اور ایک کیورٹیو ہے, ایک تو یہ تدابیر ہے کہ جس سے اس مرض کی چھوٹ سے بچا جا سکے, اور ایک یہ کہ اگر وہ مرض لاحق ہو جائے, اس کی چھوٹ لگ جائے, تو پھر اس کا علاج, اس کا مدارا, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر. تو یہاں اب مرض و نفاق کے علاج کے ذمن میں یہ دونوں پہلو سامنے آ رہے ہیں, حفاظت کی تدبیر, بچاؤ کا ٹیکا, اس مرض سے بچے رہنے کی تدبیر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, ڈرانے ذکر الہی, اللہ کو یاد رکھو, مستعجب رکھو, وہی ذکر الہی جس کے لیے نماز کا نظام قائم کیا گیا, اقیم الصلاۃ لذکری, یہ پانچ وقت اپنے معاملات میں سے نکل کر ایمان کو تازہ کرتے رہے, تجدید ایمان ہو, تجدید عہد ہو, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایمان باللہ کی تجدید ہو گئی, مالک یوم الدین, ایمان بالمعاد, ایمان بالآخرت کی تجدید ہو گئی, ایاک نعبد وایاک نستعین, تجدید عہد ہو گیا, تجدید میثاق ہو گئی. یہ ہے در حقیقت ذکر الہی کی انتہائی جامع صورت. لیکن اصل میں جو مقصود ہے وہ یہ کہ یہ اس کردار اللہ کے القلب یہ دائم ہو جائے, مستقل ہو جائے. خوفیہ نے اس معاملے میں, کیونکہ وہ سپشلسٹ ہیں اس سبجیکٹ کے, انہوں نے اسے اپنی آخری منطق انتہا تک پہنچایا اور کہا کہ الفاظ کے مسلسل لحاظ پر مشق سے یہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ساتھ غفلت میں نہ ملے. شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے, ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت بنتا ہے, جب باہر نکلتا ہے اس کے تقویت کا جسم کے بہت سے خراب اجزاء جو ہیں اس کے پروسیس سے جو خراب اینڈ ریزلٹس ہیں پروڈکٹس ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, وہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. تو فرمایا سچ بر ہر نقص بے شکر واجب بنتا ہے, ہر سانس پر دو مرتبہ اللہ کا شکر ضروری ہے. بہر حال ان چیزوں میں کچھ مبالغہ نظر آئے تب بھی یہ بات جان لیجیے کہ دوا میں ذکر اس کی جس حد تک بھی انسان کو کیفیت حاصل ہو چکے ہو سکے وہ برحقیقت ضروری ہے اس نفاق سے بچنے کے لیے. اس دوا میں ذکر کے لیے اس سے پہلے غالب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بہت یہ اچھی ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ, وہ دعائیں جو آپ زندگی کے مختلف افعال و اعمال کرتے ہوئے, وہ جو آپ کی زبان کا اللہ کا ذکر دعاؤں کی صورت میں جاری رکھا ہے, آئینہ دیکھا تو دعا ہے, جوتے پہن رہے ہیں تو دعا ہے, سواری پر دانا پائے آگے بڑھا کر چڑھ رہے ہیں تو دعا ہے, اتر رہے ہیں تو دعا ہے, گھر سے نکلے ہیں تو دعا ہے. جو آپ کے معاملات میں کوئی فرق باتیں نہیں کیا, انسان اپنی پوری زندگی کی مصروفیات میں لگا دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن اور قلب کا ایک حصہ اللہ کے ساتھ بتایا ہے. بہرحال یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی مثال ایسی ہے کہ وہ انسان کے دل پر اپنی کھوتنی جمائے رکھتا ہے, وہ جس سے وسوسہ اندازی کرتا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار, تو وہ دل پر اپنی اس کھوتنی کو چھپائے رکھتا ہے. جب تک انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے, اسی لیے اس آیت کی صورت میں خناس سمجھتا ہے, ان سرگن وسواس خناس خلص کرتے پیچھے ہٹنے سے. جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ اسے یاد ہو, اللہ اس کے دل میں موجود ہو, اس کا دل یاد الہی سے آباد ہو, شیطان پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن منتظر رہے گا کہ جیسے ہی غفلت کا دور دارا ہے, جیسے ہی یہاں غفلت پاری ہو جائے, وہ پھر آتا ہے اور اپنی کھوپڑی رکھ کر اور سو کے بعد شروع کر دیتا ہے. یہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کیا گیا ہے, کوشش کرو کہ تمہارا کوئی لمحہ, تمہارا کوئی وقت جو ہے وہ یاد الہی سے اس سے ظاہر اللہ کے قلب سے کم ہے. یہ ہے وہ بچاؤ کی تدبیر, یہ ہے وہ حفاظت کی ٹیکہ. نفاق سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایمان کو ہمیشہ تازہ کرتے رہا کرو, تنظیم ایمان پر ہمیشہ عمل پیرا رہو, اور اس کا ذریعہ ہے فکر ایمان. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, یہاں ان دو چیزوں کو معین کر دیا جو سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں, اور نصف میں سورہ تغابن اور سورہ منافقین کے بعد آ رہی ہے, اس لیے اس نسبت کو ذہن میں رکھیے کہ یہی مضمون ہے جو آج کل پر سورہ تغابن میں کس طرح معین شکل میں آیا ہے, واضح صورت میں آیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, جان لو یہی تو کسوٹی ہے جس کا تمہیں پرکھا جا رہا ہے. آیا ان کی محبت دل پر مسلط ہو گئی ہے؟ آیا ساری توجہات انہی میں گھر کر رہ گئی ہے؟ ساری بھاگ دوڑ بس انہی کے لیے ہو رہی ہے؟ یا یہ کہ اللہ یاد ہے, اپنی زندگی کی اصل منزل یاد ہے, یاد ہے کہ جانا کہاں ہے, اصل زندگی کی طرف دھیان ہے, اپنے خالق پر مالک اور آقا کی طرف توجہ ہے, یہی تو کسوٹی ہے جس کا تم پکے جا رہے ہیں. تو اے اہل ایمان دیکھنا, تمہیں یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے حاصل نہ کرے. یہ انداز اس سے پہلے سورہ نور میں بھی آ چکا ہے, وہاں نسبت انداز میں آیا تھا اللہ کے کچھ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ رجال ما تلہیہم تجارت ولا بیعٌ عن ذکر اللہ, وہ جنا مرد جو باہمت لوگ جنہیں کوئی کاروبار دنیا بھی کوئی تجارت اللہ کی یاد سے حاصل نہیں کرتی, اور اگر کوئی شخص مغلوب ہو گیا ان چیزوں کی محبت سے اور غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے, فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی ہے جو ستارے پانے والے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ تو ہوئی حفاظت کی تدبیر, دوام ذکر الہی. اب اگر کہیں اس کی چھوٹ لگ گئی ہو تو ہمارا جو انالیسس ہے یہ تجزیہ ہم کر چکے ہیں, اس کی روح سے اس کا اصل سبب ہے مال کی محبت, دنیا کی محبت. یہی دو محبتیں ہیں کہ جو انسان کو نفاق کے راستے پر ڈالتی ہیں. اللہ کی رائے میں بدل نفس انصاف مال اس کو روکنے سے, اس کی راہ سے انسان اگر رکتا ہے تو اصل میں انہیں محبتوں سے مال. لہٰذا اس کا علاج جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا, علاج جو ضد ہوگا. دل چاہتا ہے کہ اس مال کو جو اسے محبوب ہے روک روک کر رکھے, روک روک کر رکھے. جو ہم نے پورا معارف میں دیکھا کہ ان انسان اکیلے کا حلیہ ادا مت کر اس کا جو ذریعہ بیدا مت کر خیر و منی ہے, روک روک کر سوچ سوچ کر تجوریوں میں بھر کر اسی سے دل کی گلی کھلتی ہے, اسی سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, اسی میں قلبی سکون نکلا ہے. فرمایا اس کے برق ہر تم اس مال کو لگاؤ, اس کو ترک کرو, اس کو خرچ کرو, اللہ کی راہ میں دو. اس طرح دھلے گا وہ گند, اس طرح صفائی ہوگی قلب کی, اسی سے تزکیہ ہوگا. یہ سورہ مومنین کی سبائی آیات کے ضمن میں بھی مضمون آ چکا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون, اس تزکیہ عمل کے لیے, اس تزکیہ نفس کے لیے, اس تزکیہ باطن کے لیے در حقیقت سب سے مؤثر تبدیل یہی ہے کہ لگائے اور خرچ کرے, انفاق کرے اللہ کی راہ میں. تو اب یہاں ایک بات ہے, نوٹ کر لیجیے کہ انفاق کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ اس سے مراد ہے انفاق مال. اور قرآن مجید میں بھی اکثر دیکھ سکتے ہیں یہ مال کے خرچ کرنے ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے. لیکن انفاق کا لفظ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے, عام ہے. نفقت البراہین بھی ہے تو نفقت الفاظ بھی ہے. جان کا جانا بھی, مر جانا, صلاحیتوں اور قوتوں کا کھٹانا, اوقات کا خرچ کرنا, اس لیے کہ رزق بھی ایک بڑی بات ہے, مطلب بنا ہے. جو کچھ بھی آ گیا انسان کو اس کا رزق ہے, اس کا نصیب ہے. اگر اس میں ذہانت ہے, کسی میں کھٹانت ہے, صلاحیتیں ہیں, کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے, کوئی پلاننگ زیادہ کر سکتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں آج کے اس دور میں معاشیات کا جو تصور ہے اور اس علم میں جو وسعت اختیار کی ہے, اس کے اعتبار سے اب یہ بات معروف ہے کہ یہ سب کا ٹکل ہے. انسانی صلاحیتیں بھی کیا ٹکل ہے, انسان کی قوت میں بھی بہت حقیقت اس کا فرمایا ہے. انہیں سے تو فرمایا چڑھایا جاتا ہے, یہ ان کو کنورٹیبل ہے. لہذا انفاق مال میں انفاق نفس بدل نفس بھی شامل ہے. جو کچھ انسان کو دیا گیا ہے اس میں سے لگائے اور کھپائے اللہ کی راہ میں, یہ گویا کہ علاج بھی سدھ ہے کہ جس کی محبت ہے اسی سے لگائے. وَإِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, نیکی اور وفاداری کا مقام تم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو, لگائے نہ کھپائے نہ وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے, جو تمہیں پسند ہے. اسی لیے یہ انداز آیا تھا ہمارے در میں, بہت اور مالا ہلا خود سے ہی مال کو خرچ کرے انسان دے اس کی محبت کے الگ الگ. یہ نقشہ سوچا گیا ہے تو ایک وقت آئے گا, بہت رکھتا رکھتا ہے یہ مال جمع کر رہے ہیں, گھروں کو بہت سجایا ہے, بہت سی آسائشیں اس نے فراہم کی ہیں, اس نے ممالک کہاں کہاں سے فرنیچر اور ٹرافی جمع کی گئی ہے, جس چیزیں بڑی محبوب ہے وہ مسائل سے نہ پڑ جائے نہ. لیکن یہ تو ایک وقت آئے گا, سورہ قیامہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں مزن ہم نہیں سرا, وہ وقت سراغ کا وقت ہوگا, جانا پڑے گا, یہاں سے نکلنا ہے. اپنے عز و اقارب سے بھی تعلق منقطع کر رہے گا, اپنے عیال سے بھی نکلنا پڑے گا, اپنے ان مقامات سے بھی چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. اس وقت انسان حسرت سے کرے گا کہ اے رب اگر ذرا محنت دے دے, ذرا اس وقت سے ڈال دے, میں یہ سب کچھ تیری راہ میں دے دوں, میں بالکل سچائی اور صداقت کی راہ اختیار کر لوں, اکم میرا سال ہوں میں سال ہوں میں سے ہو جاؤں, سب کچھ تیری راہ میں دے دوں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بس یہ ایک حسرت ہوگی, اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ثابت ہے, کسی کا بھی جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا. امتحان اب ختم ہو چکا, اب تو نتیجے کے نکلنے کا انتظار کرو. اور آخری سمجھی کر دی گئی کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, اس وقت یہ جگہ سزا بھی منافقانہ ہوگی. اگر کہیں دل کر کہیں محبت مل بھی جائے تب پھر دوبارہ یہ مال کی محبت عیب پر آئے گی, اور پھر تم نہ دے پاؤ گے. جیسا کہ ہم نے منافقت سے متعلق بنیادی باتیں جو اس سے پہلے دیکھی تھی, اس میں وہ واضح نقطہ سوچا گیا سورہ برات میں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اگر ہمیں دے, ہمیں کسادگی اور ہمیں غنا عطا فرمائے تو ہم اس کی راہ میں دیں گے. لیکن جب اللہ نے دیا تو اب وہ اس میں کسی سے کام لے رہے ہیں. فآقبہم نفاقا فی قلوبہم, تو اس بدعہدی کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کھڑا کر دیا. اللہ بہت معلوم ہے, اللہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے. اللہ جانتا ہے کہ اگر کہیں دل سے جنہیں مہلت مل جائے تو پھر بھی یہ وہی کچھ کریں گے. یہ ہے وہ سورہ مبارک کا گیارہ آیات کا مشتمل جو میرے نزدیک نفاس کے موضوع پر قرآن مجید میں سورہ نفاس, سورہ برات, سورہ احزاب بہت سی طویل صورتوں میں پھیلے ہوئے مضامین کا ایک بڑا مکمل خلاصہ ہے. اور اس کے درس پر الحمدللہ ثم الحمدللہ والمنہ جو مطالعہ قرآن حکیم کے ہمارے منتخب نصاب کا چوتھا حصہ ختم ہوتا ہے. اب پانچواں حصہ صبر و مصابرت کے مباحث پر مشتمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.